الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وآل محمد. ہمارا بنیادی جو ٹاپک ہے انشاءاللہ جس پر ہمیں بات کرنا ہے وہ آیت اللہ خمینی کی کتاب آداب الصلاۃ ہے. اور آداب الصلاۃ میں امید کرتا ہوں کہ انگلش ورژن تو آپ آرام سے حاصل کر ہی سکتے ہیں اسے, اگر اس کا اردو یا فارسی نہ بھی ہو تو انگلش آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تاکہ اچھا, اس کا کتاب کو سلیکٹ کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو باتیں ہم کرتے جائیں اس کے لیے آپ کے پاس ایک ریڈنگ مٹیریل بھی ہو, تو میرا خیال ہے کہ وہ چیز اچھی رہے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس نوٹس بھی بناتے جائیں تو بات بہت ہی پھر اچھی اور پکی ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم کچھ بیک گراؤنڈ یا بیسک کنسیپٹس ہیں ان کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں, کیونکہ یہ کتاب جو ہے وہ بالکل آسان اور سہل نہیں ہے. اگرچہ کہ آغا خمینی نے کہا ہے کہ میں دو تین کتابیں لوگوں کے لیے لکھ رہا ہوں, لیکن وہ کتابیں لوگوں کے لیے لکھنے کے باوجود بھی لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو پڑھ کے سمجھ لیں. جیسے ان میں سے ایک کتاب چہل حدیث ہے اور دوسری کتاب آداب الصلاۃ ہے. یعنی یہ دو کتابیں ایسی ہیں کہ جو انہوں نے کہا کہ میں باقاعدہ لوگوں کے لیے لکھ رہا ہوں, لیکن اسٹل اس کے لیے اچھا خاصا ایک مضبوط بیک گراؤنڈ چاہیے اور تشریح بھی چاہیے. تو بہرحال یعنی کہ ہم نے پچھلی دفعہ اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ عبادت کا مطلب کیا ہے, عبادت کا اسکوپ کیا ہے, عبادت کے انگریڈینٹس کیا ہیں, عبادت کا ایک طریقے سے آبجیکٹو کیا ہے. لیکن جتنا ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی وہ ایک پرسنل پرسپیکٹو میں گفتگو تھی. پرسنل پرسپیکٹو کا مطلب کیا ہے کہ میں اگر عبادت کر رہا ہوں تو مجھے اپنے لیے عبادت کو کس طریقے سے, کس نظر سے دیکھنا چاہیے. اور یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عبادت بذات خود کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ عبادت در حقیقت بندگی یا عبودیت کے اظہار کا نام ہے. یعنی اس لیے عبادت کی کوالٹی ڈائریکٹلی ڈپینڈ کرتی ہے یا ون ٹو ون کرسپونڈ کرتی ہے بندگی کی کوالٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ پہلی بات تھی. دوسری بات یہ کہ عبادت جب ہم انجام دیتے ہیں, عبادت کے مختلف ارکان کو ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں, تو ہر چیز کا ایک ہدف ہے. وہ ہدف کیا ہے عبادت کا, وہ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ عبادت کا ہدف یہ ہے کہ انسان ذاکر ہو جائے. لیکن ذاکر ہو جائے سے مطلب یہ نہیں کہ وہ مجلسیں پڑھنا شروع کر دے, بلکہ ذاکر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے وجود میں اللہ کی یاد جذب ہو جائے, انسان کے ساتھ رہے, جس حالت میں بھی ہو اسے ہمیشہ خدا یاد رہے. کہ جو ایک بہت مشہور حدیث ہے امام اول اور امام ششم دونوں سے منقول ہوا جملہ, کہ میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر اس کے اول, اس کے آخر اور اس کی معیت یعنی اس کے ساتھ ساتھ خدا کو دیکھا. تو انسان کو اس جگہ تک آنا چاہیے, اس جگہ تک پہنچنا چاہیے عبادت کی وجہ سے. یہ مقام ذاکرین ہے کہ جن کے دلوں سے خدا کی یاد کبھی جدا نہیں ہوتی.
آپ نے پہلے بھی مینشن کیا ہے کہ اول اور آخر کو دیکھا, تو اول سے کیا مراد ہے اور آخر سے کیا مراد ہے؟
اول اور آخر سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز جہاں سے شروع ہوتی ہے اور جہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. یعنی مثال کے طور پر کہ ہماری اپنی زندگی ہی کو لے لیں کہ اس کی ایک ابتدا ہے, اس کی ایک انتہا ہے, اس کا ایک سفر ہے. یا ہم اپنی زندگی میں کسی بھی چیز سے انٹریکٹ کرتے ہیں, ہماری تعلیم ہے, ہماری جاب ہے, ہماری اولاد ہے, ہر چیز ہے, جتنی چیزوں سے بھی ہم زندگی میں انٹریکٹ کرتے ہیں, کوئی نالج ہے, اس کا ایک بگننگ ہے, ایک اینڈ ہے, اور اس کا ایک کورس ہے. ہاں, یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہو, کہ مثال کے طور پر میں جہاد کے لیے گیا, تو جہاد کا اول، جہاد کا آخر اور جہاد کا دورانیہ، ان میں سے کسی بھی لمحے سے میں خدا سے الگ نہیں ہوا. یعنی مثال کے طور پر ایسا نہیں تھا کہ جیسے بہت سارے لوگوں کے لیے تھا یا ہوتا ہے کہ جہاد کی ابتدا کیا ہے، جناب اسلام بچانا ہے، دین بچانا ہے، یا رسول خدا نے کہہ دیا مثال کے طور پر. جہاد کی انتہا بہت سارے لوگوں کے لیے کیا ہے، مال غنیمت. جہاد کا دورانیہ کیا ہے، فنون حرب، کہ بہت اچھے طریقے سے تیر تلوار نیزے چلانا. ٹھیک ہے، تو امام علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی زندگی میں یہ کام نہیں کیا ہے. یعنی شروع بھی جب جہاد کے لیے قدم بڑھایا تو وہ بھی قربتاً اللہ تھا، لیکن قربتاً اللہ مشاہدے کے ساتھ، صرف زبانی نہیں. جتنا عرصہ جہاد میں مشغول رہا وہ بھی قربتاً اللہ تھا، جب خاتمہ ہوا وہ بھی قربتاً اللہ تھا.
اول اور آخر کو دیکھا، مطلب اول اور آخر
کسی
اللہ
چیز،
کو دیکھا.
ہاں، مگر اس کے ابتدا میں، اس کی انتہا میں خدا کو پایا. مطلب یہ سارے الہی کام ہیں. یہ اس دوران میں جتنا وقفہ صرف کیا وہ سب الہی ہے. یہ آپ نے بہت اچھی بات پوچھی ہے، مطلب بہت اچھا پوچھا آپ نے یہ سوال، کیونکہ اس چیز کی وضاحت ہونی چاہیے تھی کہ یہ جملہ تو ہم سن لیتے ہیں لیکن اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیا ہے. تو یعنی ہم جب بھی کام کرنے، جیسے مثال کے طور پر آپ اپنے دن کے اول و آخر کو دیکھ لیں، تو یعنی دن شروع ہو تو بھی خدا کے ساتھ شروع ہو، ختم بھی خدا پر ہو، اور درمیان میں بھی خدا ساتھ رہے. تو ہر چیز کا ایک اول ہے، ایک آخر ہے، ایک اس کا کورس ہے، اس کا رستہ ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر اس کے اول اور اس کے آخر اور اس کی معیت میں خدا کو دیکھا. اور اسی وجہ سے مطلب بہت سارے، خاص طور سے آئمہ کی اور امام علی علیہ السلام کی زندگی کے واقعات، بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جس کو ہم اپنے آرڈینری تھنکنگ لیول پر ایکسپلین نہیں کر سکتے. مثلا جب جنگ احد ختم ہوئی، 70 مسلمان شہید ہو گئے، تو امام علی علیہ السلام پیغمبر کے پاس روتے ہوئے آئے، کہا کہ آپ نے مجھ سے شہادت کا وعدہ کیا تھا، میں کیوں شہید نہیں ہوا. اچھا، اب یہ احد کس سن میں بھی ہے؟ 3 ہجری میں بھی ہے. 3 ہجری میں امام حسن علیہ السلام میں خالے پیدا ہوئے تھے یا چند ماہ کے تھے، یا زیادہ سے زیادہ 1 سال کے ہوں گے، یا بالکل شاید پیدائش کا وقت ہے. بھائی تو انسان، ہم کہیں خدا کا شکر ہے بچ گیا جنگ سے، کہ اب واپس اپنے بیوی بچوں کے جاؤں، کہہ رہے میں شہید کیوں نہیں ہوں. صحیح، اب اس کو ہم بالکل ایکسپلین نہیں کر سکتے اپنے پیٹرن آف تھنکنگ پہ. یا اسی طریقے سے کہ جیسے امام علی علیہ السلام نے بہت ساری جنگیں اس طریقے سے کی ہیں، بلکہ زیادہ تر جنگیں اس طریقے سے کی ہیں کہ بدن پر کرتا ہے، ہاتھ میں ایک نزا ہے. یعنی آپ کو اصلاً پرواہ نہیں ہے زخمی ہونے کی اور باقی چیزوں کی، کہ یعنی کہ یہ وہ بلیف ہے کہ مجھے ایک زخم بھی بغیر خدا کی مرضی کے نہیں لگ سکتا. اچھا، اس میں میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، یہ ایک بڑا، یہاں بھی آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ پھر ہم بھی یہ کام کریں. یہ تمام کی تمام چیزیں خدا کے جلوے ہیں، اس کو بہت غور سے سنیے گا. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اولیاء خدا کے ساتھ، یعنی دروازہ اکھاڑ لیا اور یہ کر لیا اور اس طریقے سے جنگ کر لی، یہ خدا کے وہ جلوے ہیں جو انسان کے معیار کے مطابق ظہور کرتے ہیں. میری بات سمجھ میں آئی؟ یعنی ہم جس معیار پر ہیں، خدا کا اتنا جلوہ ہمارے لیے ظہور کرتا ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں. کبھی ہاں میرا یہ کام بن گیا، کبھی میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا، کبھی میری وہ پرابلم سالو ہو گئی، کبھی خدا نے مجھے اس مصیبت سے حل بچا لیا. میرا ابھی لیول اتنا ہے کہ خدا مجھ سے اس لیول پہ انٹریکٹ کر رہا ہے. یہ لیول کہ جس میں پیغمبر اکرم کے بارے میں خود امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے کہ حضور جنگ میں ان مقامات پر ہوتے تھے کہ جہاں پر کھڑے ہونا بڑے سے بڑا بہادر اپنی شجاعت کا آخری کارنامہ سمجھتا تھا، اور وہاں کھڑے ہو کے کبھی کسی سے جنگ نہیں کی، لڑے نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یا وہ چھوٹا سا جو واقعہ ہے کہ پیغمبر درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، کافر آ گیا تلوار لے کے آئے، محمد تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ ہم نے وہی لیٹے لیٹے آرام سے سکون سے کہا اللہ، اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کے گر گئی، آپ نے اٹھا لی کہ آپ تم کو کون بچائے گا مجھ سے؟ صحیح، یہ وہ جلوے ہیں جو، یہ نہیں کہ ہم کہیں گے ہم بھی یہ کام کر لیں یا خدا ہمارے لیے بھی ان سب چیزوں کو ظاہر کر دے، کہ جس طریقے سے کہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ حضرت موسیٰ کے عصا کے جو معجزات تھے کیا فقط خدا کے تھے، عصا کے تھے یا حضرت موسیٰ کے تھے؟ کیا جواب ہے اس کا؟ اس تمام معجزات میں سے آپ حضرت موسیٰ کو کہیں سے بھی مائنس نہیں کر سکتے، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے بس ایک ڈنڈا پکڑا دیا اور وہ خدا کی مرضی سے کیے جا رہا تھا. خدا میرے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا کے کبھی یہ کام نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ ظرف بھی موجود ہونا چاہیے جس میں سے وہ کرنٹ فلو کرے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی مثال کے طور پر آپ کہیں کہ یہ بلب ہے، اس میں میں 1000 واٹ دوڑا دوں اور یہ سرچ لائٹ کی طرح جلنا شروع ہو جائے، ہوگا کبھی؟
جی
نہیں، وہی چیز کے جو ڈیوائس، جی چلیے وائر بھی ہم مان لیتے ہیں، کنیکشن بھی مان لیتے ہیں، ہم ڈیوائس کی بات کر لیتے ہیں کہ ہر ڈیوائس کی اپنی ایک پاور ریٹنگ ہوتی ہے نا، کہ یہ جو 210 وولٹ پر ہے یا چند واٹس پر ہے، آپ کہیں گے جی کیونکہ سرچ لائٹ جو اتنے بڑے میدان کو روشن کر دیتی ہے اس میں سے 1000 واٹ، تو میں اس میں سے بھی 1000 واٹ دوڑا دوں اور یہ بھی اتنی روشنی دینا شروع ہو جائے. نہیں، بلب کی بھی کوالٹی ہوتی ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا امام علی نے یہ کیا اور ان کے پاس یہ یقین اور بلیف تھا کہ مرضی خدا کے بغیر کوئی زخم نہیں لگ سکتا، تو حقیقت ایسی ہی ہے، لیکن اس جگہ تک پہنچنا پڑے گا پہلے کہ خدا آپ کے لیے اس تجلیات کو ظاہر کرے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی ہمیں اگر اتنی زیادہ روشنی اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ ایک جہان روشن ہو جائے ہم سے، تو وہ کیپیسٹی ہونا چاہیے کہ خدا اتنے کرنٹ ہم میں دوڑا سکے. ورنہ اگر خدا نے وہ چیز سے جو اپنے اولیاء کے ساتھ کرتا ہے، مثلاً کہ خدا نے ہمیں ویسے ٹریٹ کر دیا کہ جیسے علامہ طباطبائی کے ساتھ کیا تھا یا امام خمینی کے ساتھ کیا تھا، تو ہم تو آدھے رستے میں ہی جل کے راکھ ہو جائیں گے، ہوں گے یا نہیں؟ یعنی جس قسم کی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں ان کو ڈال کے اور وہ گزر گئے کامیابی کے ساتھ، ہمیں اس پر 50% بھی ڈال دے کمر ٹوٹ جائے گی ہماری. تو بہرحال یعنی کہ جو بات ہم کر رہے تھے وہ یہ کہ عبادت کا مقصد ذاکر ہونا، اور اس کے لیول سے ظاہر ہے کہ ہر چیز کے لیول سے. اور آخری بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ عبادت کا اہم ترین رکن دعا ہے، یعنی عبادت بغیر دعا کے مکمل نہیں ہوتی. لیکن دعا کس چیز کو کہتے ہیں؟ خواہش تقرب کو کہتے ہیں. دعا مانگنے کو یا سوال کرنے کو نہیں کہتے، دعا کہتے ہیں خواہش تقرب خدا. اور یہ وہ چیز ہے جو ہم نے مختلف آیتوں سے دیکھی تھی کہ جسے خدا کبھی رد نہیں کرتا، بلکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں کہ دعا سے پہلے دعا کی قبولیت کا ذکر ہے. اجیب و دعوت الداع اذا دعانی. ٹھیک ہے، تو ان سب چیزوں پر ہم گفتگو کر چکے. اچھا، آج ہم تھوڑا سا بات کرنا چاہتے ہیں عبادت کے یونیورسل پرسپیکٹو کے حوالے سے. یعنی یہ جتنی چیزیں ہم نے کی تھیں یہ پرسنل پرسپیکٹو میں تھیں کہ میں بندہ ہوں، بندہ ہونے کی وجہ سے مجھ سے ایسے کام سرزد ہونا چاہیے کہ جو میری بندگی پر دلالت کرتے ہوں، اس کے مطابق ہوں، وہ عبادت ہے. اور عبادت کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ خدا کی یاد میرے وجود کے ساتھ شامل ہو جائے. اور عبادت میں جس چیز سے مجھے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے وہ خواہش تقرب ہے. ٹھیک، یہ پرسنل پرسپیکٹو میں عبادت کی بات ہو گئی. اور میں کیوں تھوڑا سا یونیورسلی عبادت کے مفہوم کو میں کیوں بیان کرنا چاہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ آپ بہت ساری کتابیں جب پڑھیں گے انشاءاللہ رفتہ رفتہ ذوق مطالعہ بھی پیدا ہو جائے گا آپ لوگوں میں، تو آپ جب پڑھیں گے تو اس قسم کے مباحث اور یہ ٹرمینالوجیز آپ کے سامنے آئیں گی، تو اس وقت کنفیوژن نہ ہو زیادہ، ٹھیک ہے؟ اس لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ ہمارا خود انشاءاللہ جو ایک زاویہ نظر ہے اس میں اضافہ ہوگا، اور دوسرا یہ کہ کافی آپ کو کتابیں وغیرہ پڑھنے میں بھی اور ان ٹرمینالوجیز کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ دیکھیں، ہم یہ اصطلاحات عام طور سے علماء استعمال کرتے ہیں کہ خلقت کا ایک تکوینی پہلو ہے، ایک تشریعی پہلو ہے۔ تکوین تے کاف واو یہ نون، تشریع تے شین رے یہ عین، جس سے شریعت بھی نکلائے۔ اس کے بارے میں کوئی کچھ گفتگو کر سکتا ہے کہ بیسیکلی تکوین کیا ہے اور تشریح کیا ہے؟
جیسے اس کو ولایت کے لیے کہا جاتا ہے، یا جہاں تک ہم کو یاد آ رہا ہے تکوینی وہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب جو جیسے فار ایگزامپل دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور شرعی وہ جو لا اینڈ آرڈر رولز ہیں جو اسلامک جیسے فار ایگزامپل رولز فالو کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو باقی نظام چل رہا ہے، سورج نکلتا ہے سورج ڈوبتا ہے اور چاند دن اور رات،
ٹھیک ہے؟ تو یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تکوینی پہلو جو ہے اٹ ریفرز اور پرٹینز ٹو دا نیچرل سسٹم آف اللہ، یعنی خدا نے جس زندگی میں ہم کو رکھا ہے اس زندگی میں ایک نظام نیچرل ہے۔ نیچرل کا مطلب یہ کہ ہمیں بنا بنایا ملا، بنا بنایا نظام ملا، یعنی کہ جب ہم مثال کے طور پر پیدا ہوئے تو جیسے ابھی آپ نے کہا کہ بھئی ہم نے دیکھا کہ سورج نکلتا ہے ڈوبتا ہے، دن ہوتا ہے رات ہوتی ہے، لوگ ایسے ہیں ایسے ہیں، لوگوں کے اسٹرکچر ایسا ہے، زندگی ایسی، فلاں فلاں، تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ نیچرل سسٹم ہے، یہ نظام تکوین ہے۔ اس کے بعد جب ہم سے بڑے ہوئے، ہم سے کہا ہمارے والدین نے کہ بھئی بیٹا طہارت و نجاست کا خیال رکھو، اب جو ہے نماز پڑھنا شروع کرو، اب عبادات کرنا شروع کرو، فلاں کرو فلاں کرو، یہ نظام شریعت یا تشریح ہے، یعنی کہ یہ چیزیں بظاہر نیچرل سسٹم میں وجود نہیں رکھتی ہیں، دیز آر اپلائیڈ بائی اے فیبریکیٹڈ لا، ایک لا ہے، ایک قانون ہے کہ جس کو بنایا گیا ہے اور بنانے کے بعد اس کو لاگو کیا گیا ہے انسانوں پر، ٹھیک ہے؟ اب یہ تو تکوین اور تشریح کا بنیادی مطلب ہے۔
تکوین کہاں کی پورٹ سے ڈیرائیو ہے؟
کون، کون یعنی ہونا، کہ ایک چیز جو موجود ہے، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، تو جس کو خدا نے کہا کن فیکون وہ ہو گئی، وہ سارا کا سارا نظام تکوین ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا نے جعل اللہ لکم شرعتا ومنہاجا، کہ خدا نے تمہارے لیے قرار دیا ہے شرعتا، شریعت، و منہاج یعنی ایک چلنے کا رستہ، گزرگاہ۔ تو یہ دو الگ چیزیں جو خدا نے قرار دی۔ اچھا، اب اس میں تھوڑا سا اس کی وضاحت، یہ تو اس کا ایک براڈ ڈیفینیشن ہو گئی تکوین اور تشریح کی، لیکن عالم تکوین کی جو سب سے خاص بات ہے کہ عالم تکوین میں یا نیچرل سسٹم میں تمام چیزیں کاز اینڈ ایفیکٹ کے نظام کے تحت ایک دوسرے سے جڑتی ہیں، ٹھیک ہے؟ دس از مین پوائنٹ، ون آف دا موسٹ بیسک پوائنٹ، کہ نیچرل سسٹم میں کوئی چیز انڈیپینڈنٹلی آف ایوری تھنگ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے۔ صحیح، عالم تکوین یا نیچرل سسٹم میں ہر چیز کسی کا ایفیکٹ ہے یا خود کسی دوسرے کا کاز ہے، یعنی ہم کسی سے پیدا ہوئے ہیں اور ہم سے کوئی اور پیدا ہوا ہے، جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں وہ ہمارا کاز، اور جو ہم سے پیدا ہوئے ہیں ہم اس کا کاز، یعنی ہم بیک وقت ایفیکٹ بھی ہیں اور کاز بھی ہیں۔ عربی میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کاز کو کہتے ہیں علت، اور ایفیکٹ کو کہتے ہیں معلول، یعنی یہ پورے کا پورا نظام جو ہے یہ علت و معلول کا نظام ہے۔ ایک بات یہ بہت اہم ہے. اور یہاں پر یہ وہی جو تھیسٹ وغیرہ جو ساری جو خرافات ہیں ان کی, اس کا مین پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کاز اینڈ افیکٹ نہیں ہے. جی معلول, میم عین لام واو لال لام. اچھا اب دوسری چیز, اس کو بعض اوقات ایک اور لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے, یہ بھی آیت قرآنی سے اخذ ہوتا ہے کہ سورہ رعد کی آیت ہے کہ سب کچھ خدا کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ان کے سائے بھی, ذل کا لفظ آیا, سائے بھی سجدہ کرتے ہیں. تو یہاں ذل سے مراد یہ ہے کہ جتنے آثار ایک چیز کے نیچے 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 افیکٹ چلتے چلے جاتے ہیں, یعنی ہر افیکٹ اپنی کاز کا ذل ہے یا سایہ ہے, اس کی وجہ سے کریٹ ہوتا ہے اور اسی کے زیر سایہ زندہ رہتا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز جب میں نے تھوڑا سا شاید آپ لوگوں کے سامنے ورلڈز کی ہائرارکی بتائی تھی کہ جیسے یہ عالم ملک ہے, اس کے اوپر ملکوت ہے, پہ جبروت اور مشیت اور آخر میں عالم عقل تک بات جاتی ہے, عالم عقل مجردہ. تو ہر نیچے والا عالم اوپر والے عالم کا سایہ ہے, یعنی ملک جو ہے وہ ملکوت کا سایہ ہے. سایہ سے مراد کیا ہے کہ جیسے آپ سمجھیں کہ یہ ایک اسفیر ہے, یہ خدا کا نور آ رہا ہے اور خدا کا نور باہر والے عالم کا امیج اور افیکٹ لے کے وہ اندر والے عالمین کی طرف جا رہا ہے. یعنی صرف سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ جیسے آپ سمجھیں کہ ایک اسفیر ود ان اسفیئر ہے اور بالکل باہر سے اس پر روشنی پڑ رہی ہے, تو اندر والے اسفیئر پہ جو روشنی پڑے گی وہ باہر والے اسفیئر کا سایہ ہوگی اور اس کا امپیکٹ ہوگی, اس کے امیج ہوگی. تو یعنی ہر نچلے درجے کا کی جو ورلڈ ہے وہ اپنے سے اوپر والے ورلڈ کا سایہ ہے.
اس میں ابھی آپ نے کہا ملک ملکوت کا سایہ ہے,
جی
ملک سے کیا مراد ہے؟ دنیا
جہاں پر ہم رہ رہے ہیں
ملک,
یہ ملک ہے, اور ملکوت وہ ورلڈ ہے کہ جس کی طرف انشاءاللہ ہم جائیں گے. فزیکل ورلڈ سب ہے. میں اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی سی یہ بات کر لوں, کیونکہ نہیں نہیں یعنی کہ اس نقطے کو واضح کر دوں کہ فزیکل ورلڈ ہر ایک ہے, لیکن ہر جگہ کی فزیک اس عالم کے مطابق ہے. یعنی اس دنیا کی فزیک ایسی ہے کہ جو یہ باڈی ہے جس میں اپنی خصوصیات ہیں, آخرت کا جو جسم ہے اس کی فزیک ایسی ہے کہ وہ اس کو آگ میں 70 دفعہ جلے گا وہ جسم ختم نہیں ہوگا, یا 70 سال تک لذت پائے گا لیکن سیر نہیں ہوگا, اینڈ سو آن. جی جی ہاں پیرلل, تمام ورلڈز پیرلل ہیں. جی 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 اوپر کا سایہ نیچے نیچے نچلے نہیں, یہ صحیح ہے. نہیں نہیں صحیح ہے, آپ پیرلل پلین سوچ رہے ہیں, پیرلل اسفیئر بھی تو ہوتے ہیں, اسفیئر پیرلل نہیں ہو سکتے.
تو اس کیا کاز اینڈ افیکٹ وہاں بھی ہے؟
کہاں
وہی پرنسپل آف کاز اینڈ افیکٹ کوزالٹی جو یہاں پر ہے وہی پرنسپل باہر بھی اس میں ہے؟
جی بالکل, ہر جگہ ٹل اینڈ اور انٹل یو ریچ دا الٹیمیٹ کاز. جیسے ہم کہتے ہیں کہ کیا علت حقیقی یا ہر علت کی علت اب وہ خدا ہے. کاز اینڈ افیکٹ
جو میں سمجھ رہا ہوں کہ جیسے کہ ایک کاز ہوا, مطلب جیسے کہ سورج نکلا اس کا افیکٹ ہوا, اس طرح سے
نہیں. کاز اینڈ افیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے والدین نہیں ہوتے تو ہم بھی نہیں ہوتے. جی نکال جی, جلدی بولیے. ہاں بالکل, درس میں بیچ میں. کاز اینڈ افیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کاز اینڈ افیکٹ, یعنی کہ جیسے آپ کہیں کہ سورج کی دھوپ اور گرمی افیکٹ ہے اور سورج کاز ہے. ٹھیک ہے, یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو براہ راست کاز سے نکل رہی ہیں, اور اگر کاز کو آپ ہٹا لیں تو وہ سب غائب ہو جائے گا. یعنی سورج چلا جاتا ہے جی, اس کی دھوپ اور گرمی بھی چلی جاتی ہے,
اس کا ایفیکٹ وہی ہے.
ٹھیک ہے, تو کاز اینڈ ایفیکٹ اس کو کہتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم جو اس جگہ پہ موجود ہیں, اگر عالم ملکوت نہ ہو تو عالم ملک بھی نہیں ہوگا. جی, یہ مطلب ہے اس کا, کہ کاز یعنی جو چیز اس سے ڈائریکٹلی اس کے نتیجے میں پیدا ہو رہی ہے, اور 100% اس کا وجود اپنی کاز پہ ڈیپینڈنٹ ہے. آپ اسے ہٹا لیجئے بھی ختم ہو جائے گی. اپنے سے اوپر والے پہ یعنی ہر چیز افیکٹ ہے نا, لیکن اپنے سے اوپر والے کا, نیچے والے کا نہیں. اس کے اوپر کوئی چیز ہوگی, یعنی اس کے اوپر کچھ ہوگا, اس کے اوپر کوئی چیز ہوگی جو اس کا افیکٹ ہے. یعنی عالم ملکوت اپنے سے اوپر والے کا افیکٹ ہے, اس کے اوپر والا اپنے سے اوپر والے کا افیکٹ ہے.
جی,
نہیں ملکوت نہیں ختم ہوں گے, ملک اس لیے ختم ہوگا کہ جس مقصد کے لیے اس کو قائم کیا گیا تھا وہ مقصد پورا ہو جائے گا.
جیسے اگر ایسے سمجھے تو بھئی کہ سورج ادھر ہے اور سایہ ادھر پڑ رہا ہے, ادھر آ گیا سورج اور سایہ ادھر پڑ رہا ہے.
یعنی کیونکہ یہ چیز جو ہے ملک کو خدا نے بتایا کہ میں نے اس کو اس لیے قائم کیا ہے, ابھی یہ تشریح میں آئے گی یہ بحث, کہ ہم نے اس کو اس لیے قائم کیا ہے کہ انسانوں کو ایک کمال عطا کریں, انسان ایک کمال تک جائیں. جب وہ چیز مقصد پورا ہو جائے گا یہ چیز ختم ہو جائے گی. مطلب اٹ از لائک این اکیڈمی, کہ جب جتنے بچوں کو آپ کو تعلیم دینا ہے انہوں نے تعلیم حاصل کر لی, تو اب آپ اس کی عمارت کو لے کے کیا کریں گے خالی؟ کیوں؟ سب ملکوت میں چلے جائیں گے. یا یعنی کہ اب یہاں پہ جا کے بحثیں جو ہے نا کچھ تھوڑی سی وہ ہوتی ہیں, جو ہم نے آپ سے بات کی تھی آخرت کے حوالے سے, اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ ملک ملکوت میں کنورٹ ہو جائے گا. یہ ارض یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, کہ یہ جو پورا آسمان سماوات اور ارض کا نظام بنایا ہے خدا نے, یہ پورے کا پورا ہائر لیول کے ڈومین میں کنورٹ ہو جائے گا.
تو مطلب ایفیکٹ تو نہیں رہے گا اس کا.
کس کا ایفیکٹ؟
ملکوت کا ایفیکٹ, ملک ختم ہو جائے گا.
آپ کہہ سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خود چیز ہو جائے گا. یعنی کہ جسے آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو تعریف ہم نے آپ کو روح کی بتائی تھی, کہ جب آپ ملک میں ہیں تو آپ کی روح ملکوت سے وابستہ ہے, جب آپ ملکوت میں ترقی کر کے چلے جائیں گے تو وہ وہی روح جبروت سے وابستہ ہو جائے گی. آپ وہاں چلے جائیں گے اس سے اوپر والے عالم سے وابستہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یعنی ہمارے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ ہم جتنی جتنی ترقی کرتے جائیں گے, تو ہم یعنی انسان کو خدا نے جو عجیب ترین چیز دی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس چیز کا ایفیکٹ تھے آپ خود وہ کاز بن سکتے ہیں. اگر آپ یہ جو معراج ہے وہ اسی چیز کا تو نام ہے, کہ حضور یہاں سے اوپر اٹھنا شروع ہوئے اور کہاں تک پہنچ گئے, یعنی تمام ان درجات کو کراس کر لیا, یعنی کہ وہ الٹیمیٹ کاز سے مل گئے. اور جو الٹیمیٹ کاز سے مل جائے اور اس سے متعلق ہو جائے, پھر وہ خود ہر چیز کی کاز ہو جاتا ہے.
تو باقی سب چینج ہو جائے گا. لیکن اگر ہم جو ایسے ابھی آپ بتا رہے تھے اس طرح سے اگر سوچے تو پھر کیا کاز چینج ہو رہا ہے؟
دیکھیے آپ کے دو چیزیں, ہم چینج ہو رہے ہیں نا, آپ کے اس کا آپ کا آپ کا نہیں, تو آپ کو یہ اختیار دیا گیا ہے نا تبدیل ہونے کا, آپ کو اختیار دیا گیا ہے نا.
کاز اپنے کاز کو, کاز ایسا ایفیکٹ کر سکتا ہے کہ وہ کاز کو چینج کر دے.
اس کو دیکھیے دو باتیں ہیں, ہم بالکل کہیں اور چلے جائیں گے, لیکن میں صرف ایک جملے میں آپ کو سمجھا دوں کہ بہت آسان سی مثال ہے, ہم ایک جو اپنے میکینیکل انجینئرنگ میں فلوئڈ میکینکس میں بات کرتے ہیں کہ آپ کو پانی جو ہے وہ سب سے ہائیسٹ لیول پر کیوں پہنچانا ہوتا ہے, اگر آپ کے پاس 10 منزلہ عمارت ہے اور آپ کے پاس انڈر گراؤنڈ ٹینک ہے تو آپ کو موٹر لگانی پڑے گی تاکہ آپ وہاں سے پانی کو پمپ کر کے 10ویں منزل کے اوپر والے ٹینک تک لے جائیں. ٹھیک ہے, کیوں کرنا پڑتا ہے ایسا؟
کیونکہ پانی نیچے کی طرف بہتا ہے.
نہیں, اس لیے کہ اس کو آپ جب تک اتنی پوٹینشیل انرجی نہیں دیں گے کہ جو سب سے اوپر ہوگی تو وہ جا نہیں سکے گا. اچھا, اس میں آپ ایک فرض کریں کہ آپ 10ویں منزل پہ پانی ہے, آپ اس پانی کو پائپ سے بالکل گراؤنڈ فلور پہ لائیں اور اسی کو کنیکٹ کر دیں ایک پائپ سے جو 9th فلور تک جا رہا ہے, پانی چڑھے گا؟ چڑھے گا, چڑھے گا, بالکل چڑھے گا, بالکل چڑھے گا. ٹھیک ہے, یعنی کہ دیکھیں ایک پانی ہے کہ جو ابھی گراؤنڈ فلور پر ہے, آپ نے اس کو پمپ نہیں کیا, وہ پانی گراؤنڈ سے 9th پہ کیا 2nd فلور پہ بھی نہیں جائے گا. لیکن ایک پانی ہے کہ جس کو آپ نے پمپ کر کے 10ویں فلور پہ اسٹور کیا ہوا ہے, اس کو آپ گراؤنڈ پہ لے آئیے اور دوبارہ لے جائیے 9ویں پہ, آرام سے چلا جائے گا
بنا پمپ کے.
جی صحیح ہے, ٹھیک, جی بغیر پمپ کے, لیکن وہ کنیکٹڈ ہو. تو انسان ایسا ہی ہے, قوس نزول میں انسان چلا ہے عالم عقل سے, یہ ہے انسان کے لیول, یہاں پر ہے, یوں نیچے آیا یہاں پہ آ گیا, اسفل سافلین پہ آ گیا. اب جس جگہ پر ہم اور آپ ہیں, اب ہم دوبارہ رائز کر رہے ہیں, اس کے پاس اوریجنل پوٹینشیل جتنا تھا وہ اس بات کو ڈیٹرمن کرتا ہے کہ یہ دوبارہ یوں جا سکتا ہے.
تو یہ ہر شے نہیں,
صحیح, ہر شے نہیں ہے, یہ جوہر انسانی ہے, جوہر انسان ہے. یہاں سے چلا تھا, یہ چیز چلی تھی یہاں سے, عالم عقل سے چلی تھی, چلا تھا انسان کا جوہر. نفخت فیہ من روحی, یہاں سے ہوتے نہیں. تو آپ جو کاز اینڈ افیکٹ کی بات کر رہے ہیں تو در حقیقت یہاں پر یہ افیکٹ ہے اپنے سے اوپر والے کا, لیکن اس میں یہ پوٹینشیل ہے کہ یہ جتنی کازز کے درجے کو طے کرتا ہوا آیا ہے, یہ دوبارہ پلٹ کے خود وہ کاز بن سکتا ہے. اگر یہ پوٹینشیل نہیں ہوتا, یہ والا پوٹینشیل نہیں ہوتا, تو یہ چیز پاسبل نہیں تھی. جیسے حیوانات کے پاس نہیں ہے, تو یہ بالکل وہی مثال ہے کہ پانی آپ کے گراؤنڈ فلور پہ کہیں 1 منزل بھی نہیں جائے گا اوپر, لیکن آپ اس کو 10ویں منزل سے لے جا کے چھوڑیں گے تو پلٹ کے دوبارہ اتنی ہائٹ پہ پہنچ جائے گا. یہ ہے انسان کا سفر, قوس نزول اور قوس صعود, پلٹنے والی. اچھا, بہرحال تو یہ ایک بات طے ہوئی کہ عالم تکوین میں نظام کاز اینڈ افیکٹ کا ہے, ہر چیز کاز اینڈ افیکٹ ہے. جی, اب دوسرا نتیجہ, بائی نیچر ہر علت, ہر معلول علت کے سامنے خاضع اور خاشع ہے. خاضع اور خاشع کا مطلب پتہ ہے؟ خاضع اور خاشع کا مطلب ہے جھکا ہوا, خضوع و خشوع کے اس میں کہ جو جھکا ہوا ہے, عاجز ہے, مجبور ہے, محتاج ہے, اس کا سر اس کے سامنے خم ہے, یہ بائی نیچر ہے. ٹھیک ہے, یہ عالم تکوین میں ہے کہ ہر معلول اپنی علت کے سامنے حالت خضوع و خشوع میں ہے. اس بات میں کوئی شک ہے؟ اس بات میں کوئی شک ہے کہ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اچھا, اس کی دلیل قرآن کی آیتوں سے میں ایک دو جگہ سے آپ کو سنا دوں کہ قرآن کریم میں یہ بات بہت مرتبہ آئی ہے. دیکھیے, خاضع اور خاشع دونوں کا مطلب ہوتا ہے جھکنا. اس میں لیکن فرق ایک بیان یہ کیا جاتا ہے کہ خاضع ہونا یعنی خضوع کرنا ظاہر کا جھکنا ہے, یعنی ہم کسی کے سامنے سینے پر ہاتھ رکھ کے جھک گئے, یہ خضوع ہے. لیکن اس میں ایک امکان یہ ہو سکتا ہے کہ میں جس کے سامنے ظاہری طور سے جھک رہا ہوں, ضروری نہیں کہ دل سے بھی اس کے سامنے جھکا ہوا ہوں. اس لیے بعض اوقات خضوع صرف ظاہر تک بھی رہ جاتا ہے, خشوع کا مطلب ہوتا ہے دل کا جھکا ہوا ہونا. جیسے قرآن کریم میں نا انما یخش اللہ من عباده العلماء، خضوع نہیں ہے، یعنی علماء وہ ہیں کہ جن کے دل جھکے ہوئے ہوتے ہیں خدا کے آگے. یقد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعین، نہ کہ خاضعین، کہ ان مومنین نے فلاح پائی کہ نمازوں میں جن کے دل خدا کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہر معلول اپنی علت کے لیے، ہر ایفیکٹ اپنے کاز کے سامنے خاضع و خاشع، اس کے سامنے جھکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، میں دو تین آیتیں آپ کے سامنے پڑھ دوں. سورہ جاسیہ کی آخری دو آیتیں جس میں خدا کی اس عظمت کا ذکر بیان ہوا ہے کہ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، پس حمد ہے اللہ کے لیے جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، ورب العالمین اور تمام عالمین کا رب ہے. سورہ جاثیہ آخری دو آیتیں. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے کبریائی ہے، بزرگی ہے آسمانوں اور زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اس آیت سے کیا چیز پروو ہو رہی ہے؟ کہ خدا تمام علتوں کی علت ہے، یعنی آسمان ہو، زمین ہو، عالمین ہو، ہر جگہ پر اسی کی حمد ہے، اسی کی کبریائی ہے، اسی یعنی اس کے مقابلے میں کسی کے لیے کوئی بڑائی نہیں ہے، اس کے مقابلے میں کوئی قابل تعریف اور قابل حمد و قابل ستائش نہیں ہے. یعنی علت و معلول کا جتنا بھی نظام ہے وہ سب کا سب اس جگہ پر جا کے کنورج ہوتا ہے کہ تمام علتوں کی علت ذات باری تعالیٰ، خدا بزرگ و برتر ہے. اسی لیے وہ ہر مقام پر، ہر جگہ پر لائق حمد بھی ہے اور لائق کبریائی بھی ہے. اچھا، اب آئیے وہ آیتیں کہ جو تھوڑا اس چیز کو بیان کر دیں کہ یہ خضوع و خشوع والی بات. آل عمران 83، افغیر دین اللہ یبغونا، کیا یہ لوگ دین خدا کے علاوہ کسی چیز کو تلاش کرتے ہیں؟ اچھا، اب دین سے مراد اور اسلام سے مراد، اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن ایک جملہ کے دین سے آپ کیا مراد سمجھتے ہیں یا اسلام سے کیا مطلب سمجھتے ہیں؟
دین کا مطلب وہ جس کو، جو اللہ نے فطرت کی طور پر انسان کو دیا.
دیکھیں، ہم عام طور سے ہم، یا کم از کم ہم مسلمان اتنا نہ سمجھیں، لیکن غیر مسلم تو 100% یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام یعنی مسلمانوں کا دین، یعنی جس مذہب پر مسلمان ہیں اس مذہب کو اسلام کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طریقے سے کہ جس مذہب پر یہودی ہیں وہ یہودیت ہے، جس مذہب پر عیسائی ہیں وہ عیسائیت ہے، جس پر مسلمان ہیں وہ اسلام ہے، یہ بالکل غلط تعریف ہے. مسلمانوں کے مذہب کو نام اسلام نہیں ہے. اسلام کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. دین کے لفظی معنی ہوتے ہیں رستے کے، راہ طے کرنے کے، یعنی زندگی گزارنے کا رستہ خدا کی نظر میں یہ ہے کہ اس کے آگے تسلیم ہو جایا جائے. ٹھیک ہے، خدا کے آگے جھکنے کو، خدا کے آگے تسلیم ہونے کو، خدا کے بارگاہ میں سر جھکانے کا نام اسلام ہے، نہ کہ مسلمانوں کے مذہب کا نام اسلام ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو ہمیں کہ دین سے اور اسلام سے قرآن کیا مراد لے رہا ہے. تو افغیر دین اللہ یبغونا، کیا خدا کے دین کے علاوہ کسی اور کو تلاش کر رہے ہیں، انہیں کسی اور رستے کو تلاش کر رہے ہیں اس سے ہٹ کر جو خدا نے بتایا ہے. ولہو، اور اس کے لیے، اسلم، تسلیم ہے سب، من فی السماوات والارض، جو بھی جان اور عقل رکھنے والا آسمانوں میں ہے اور زمین میں، سب اس کے سامنے تسلیم ہیں. یہ نظام تکوین ہے، طوعا و کرہا، چاہے خوشی سے چاہے کراہیت سے. یہاں ہو سکتا ہے کہ اشارہ جن و انس کی طرف ہو. والیہ یرجعون، اور سب کے سب اسی کی طرف پلٹ کے جائیں گے. یہ نظام تکوین ہے. یہاں سے اس آیت سے ہمارے سامنے ایک بڑا عجیب نظریہ سامنے آتا ہے.
یہ سب جو جھکے ہوئے وہ علت
ہوئے جھکے ہوئے ہیں وہ معلول ہیں.
وہ معلول
ہیں اور جس کے لیے جھکے ہوئے ہیں وہ علت ہے. اور کیوں جھکے ہوئے ہیں؟ بائی نیچر اس لیے کہ ہر معلول اپنی علت کے سامنے خاضع و خاشع ہے. یہاں سے ایک بہت اہم نتیجہ ہے، اس کو بہت غور سے سمجھیے گا. نظام تکوین میں کوئی کافر نہیں ہے، کوئی مشرک نہیں ہے، کوئی منافق نہیں ہے، کوئی گناہگار نہیں ہے. نظام تکوین میں سب مسلمان ہیں، چاہے مرضی سے ہوں چاہے زبردستی ہوں. انسان کا وجود دیکھیں، اب یہاں سے ہمارے سامنے نا عبادت کی ایک بڑی ڈفرینٹ تعریف سامنے آئے گی. انسان کا وجود جو ہے، کافر و مشرک کا وجود، کیا جو اصول اور قوانین خدا نے اس کے جسم کے لیے بنائے ہیں وہ اس پر قائم ہے یا اس سے ہٹ کے کوئی اور کام کر رہا ہے؟ اس کا اپنا جسم خدا کے قوانین پر قائم ہے. یعنی جو اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ خدا نہیں ہے، یہ زبان خود خدا کے نظام کے تحت کام کر رہی ہے. جس فکر کو اپنی سوچ میں لا کے وہ مختلف باتیں گڑھ رہا ہے کہ خدا نہیں ہے، یہ دماغ اور سوچ اور یہ سب کچھ خدا کے نظام کے تحت کام کر رہا ہے. تو نیچرل سسٹم میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو خدا کے بنائے ہوئے نظام سے اور قانون سے باہر ہو، اور کسی چیز میں یہ سکت اور صلاحیت نہیں ہے کہ خدا کے بنائے ہوئے نظام کو توڑ کے اور کچھ اور کر دے. تو عالم تکوین میں یا نظام تکوین میں ہر چیز خدا کے سامنے کیا ہے؟ اسلم، تسلیم. ہر چیز، چاہے بظاہر جو کافر و مشرک کہہ رہا ہے نہیں میں یہ نہیں مانتا میں وہ نہیں مانتا، لیکن اس کا بھی پورا وجود خدا کے نظام کے ہی ماتحت ہے، اسی کے تحت چل رہا ہے. اس کا دل بھی ویسے ہی دھڑک رہا ہے جیسے مومن کا دل دھڑک رہا ہے، اس کے اعضاء و جوارے بھی اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں جیسے مومن کے کر رہے ہیں. تو نظام تکوین میں کوئی معصیت اور گناہ نہیں ہے. یعنی جو کچھ خدا نے بنایا وہ 100% 100% خدا کے آگے تسلیم ہے، خاضع ہے، خاشع ہے، اس کا عبد ہے، اس کا بندہ ہے. تو یہاں سے عبادت کی جو تعریف ہے، پھر دیکھیے گا عبادت کی تعریف اصل میں کیا ہے. جس مخلوق کو خدا نے جس کام پر لگایا ہے، اس کام کو انجام دینا اس مخلوق کی عبادت ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ جس چیز کو جس لیے پیدا کیا ہے، یعنی یہ جیسے میں نے کہا نا یہ یونیورسل تعریف ہے عبادت کی. اب یہ پرسنل پرسپیکٹو میں نہیں، یہ یونیورسل پرسپیکٹو میں یہ تعریف عبادت کی، کہ خدا نے ہر چیز کو ہدف مند پیدا کیا ہے، ہر چیز کو بامقصد پیدا کیا ہے. کیوں بامقصد پیدا کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ عزیز و حکیم ہے. جو صاحب حکمت ہے کوئی کام بے مقصد نہیں کرتا. ہر شے اپنے مقصد خلقت کو پورا کرنے کے لیے جو کام کر رہی ہے وہ اس کی عبادت ہے. یعنی سورج کا اس طریقے سے نکلنا اور ڈوبنا اور یہ پوری سائیکل، یہ سورج کی عبادت ہے. زمین کا اپنے محور پر 24 گھنٹے گھومنا اور اپنے آربٹ میں چکر لگانا، یہ زمین کی عبادت ہے. یہ یونیورسل تعریف ہے. تو اب اس تعریف کے تحت انسان کی عبادت کیا ہوئی؟ انسان کی عبادت کیا ہوئی کہ جس مقصد کے لیے خدا نے انسان کو خلق کیا ہے، اس مقصد کو پورا کرنے اور حاصل کرنے کے لیے ہر وہ کام جو ہم اور آپ کریں گے وہ کیا ہوگا؟ ہماری عبادت ہوگی.
بندگی،
یعنی کہ یہ اسی وقت ہوگی نا کہ جب بندگی ہوگی. یہ مقصد کا شعور کب پیدا ہوگا؟ بندگی کے ساتھ ہی پیدا ہوگا نا. ٹھیک ہے، تو یہ عبادت کی کائناتی عبادت کا کائناتی تصور ہے کہ جس میں صرف انسان عبادت گزار نہیں ہے بلکہ پوری کائنات انسان کے ساتھ عبادت گزار ہے. اور اسی موقع پر پہنچ کے جو بعض عرفا ایک جملہ یہ کہتے ہیں, مولانا روم نے اپنے مثنوی کے بالکل پہلا دوسرا شعر ان کا یہی ہے کہ ایک بانسری ہے, وہ اس میں سے کوئی سر اور ساز نکل رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بول رہی ہے, با شما نا محرما خاموشیم. وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کی ہر چیز تسبیح خدا کر رہی ہے, ہر چیز جیسے اس آیت میں اور باقی آیتوں میں, لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی تسبیح ہم کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی, تو وہ جواب کہہ دیتی ہے کہ تم نامحرم ہو, نامحرموں کے سامنے ہم خاموش ہیں. یعنی اس کا آپ نے وہ واقعہ سنا ہے نا کہ ایک پیغمبر اکرم کے سامنے کسی نے آگے کہا کہ حضرت عیسیٰ نے یا ان کے کیا معجزات ہیں آپ کے, تو پتھر اس نے اپنے ہاتھ میں سنگریزے لیے ہوئے تھے, تو پیغمبر اکرم نے اشارہ کیا تو سنگریزوں میں سے تسبیح کی آواز آنے لگی, جو بہت مشہور معجزہ ہے حضور کا. تو اس پہ میر داماد نے ایک جملہ کہا ہے, میر داماد کے بڑے اچھے اچھے یہ ایک ایک جملے ہیں کئی حدیثوں پر, انہوں نے یہ کہا کہ پیغمبر نے سنگریزوں میں تسبیح پیدا نہیں کرائی تھی, بلکہ لوگوں کے سماعت پر سے وہ پردے ہٹا دیے تھے کہ انہیں سنگریزوں کی تسبیح سنائی دینے لگی تھی. ارے میں سن کہ یہ نہیں تھا کہ پتھر خاموش تھے اور حضور نے حکم دیا تو وہ تسبیح کرنا شروع ہو گئے, نہیں, جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا کی تسبیح کر رہا ہے. تو حضور نے وہ پردے ہٹا دیے تھے کہ جس کی وجہ سے تسبیح سنائی نہیں دے رہی تھی, جو انسان کامل کے ہاتھ میں اس قسم کی قوتیں بإذن اللہ موجود ہوتی ہیں, طاقت موجود ہوتی ہے. تو جو نظام ہستی ہے, جو نظام تکوین ہے, اس میں ہر چیز ایسی ہے, ہر چیز خدا کے آگے خاضع ہے, خاشع ہے, عبد ہے, بندہ ہے, تسبیح کنندہ ہے. اور عبادت کی تعریف کیا کہ جس مقصد کے لیے ہم بنے ہیں اس مقصد کو اگر پورا کر رہے ہیں تو ہر کام عبادت ہے, اور اگر اس مقصد سے ادھر ادھر ہو رہے ہیں تو آپ نمازیں کیوں نہ پڑھ رہے ہوں, کعبے کے اندر کیوں نہ نمازیں پڑھ رہے ہوں, کوئی بھی عبادت نہیں. بات کلیئر ہے یہاں تک؟ اس میں کوئی لب دلیل سے بات ثابت ہو گئی نا کہ یہ دعویٰ نہیں, یہ دلیل ہے. ایک بات ہم کو ایک ریزننگ, ایک لاجک سے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے. اور اسی لیے میں چھوٹا سا ایک دو واقعات کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں کہ عام مسلمانوں کا تصور عبادت کیا ہے, نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, صدقہ کر لیا, حج کر لیا, فلاں فلاں. امام حسن علیہ السلام کا واقعہ, آپ اعتکاف کی حالت میں مسجد الحرام میں بیٹھے ہوئے تھے, ساتھ اور دیگر اصحاب بھی تھے, عبداللہ ابن عباس بھی تھے. ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ اے فرزند رسول, میرے اوپر قرضہ ہے اور قرض خواہوں نے مجھے تنگ کر دیا ہے, آپ میری کچھ مدد کریں. آپ نے فرمایا کعبے کی طرف اشارہ کر کے کہ اس گھر کے مالک کی قسم میرے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ پھر آپ ایک کام کریں کہ جو مجھ سے قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب نہیں دیا تو ہم تمہیں جیل میں بند کرا دیں گے, تو آپ کم از کم اس سے جا کے میری سفارش کر دیں کہ وہ مجھے کچھ مہلت دے دے. امام حسن علیہ السلام کھڑے ہوئے کہا چلو اس کام کے لیے حاضر ہوں. عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ابن رسول اللہ, آپ اعتکاف میں نہیں بیٹھے ہوئے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے اپنے نانا رسول اللہ سے سنا ہے کہ جو کسی مومن کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اقدام کرے اس کا یہ عمل 10 حج اور ثواب سے, عمرے کے ثواب سے برتر ہے. تقریباً یہ بات, یہ اس شخص کا رویہ ہے کہ جو دین کی عبادت کی حقیقت کو سمجھتا ہے. یعنی کہ ایسے ہی مثالیں ملتی ہیں کہ ہم ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا, اصحاب میں سے حضور نے پکارا فلاں میرے پاس آؤ, انہوں نے کچھ نہیں کیا, بعد میں آیا اور آپ آپ نے کہا کہ تم نے جواب کیوں نہیں دیا یا آئے کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. تو آپ نے کہا کس نے سکھائی یہ نماز تمہیں؟ کہ میں نے یہ نماز تم کو تعلیم دی ہے, تو میں اگر تمہیں بلا رہا ہوں تو کیا میں نہیں سمجھ رہا کہ نماز میں بلانا غلط ہے یا صحیح ہے؟ یا اسی طریقے سے کہ جب امام علی علیہ السلام کے ساتھ, یعنی کہ پیغمبر کا وہ تھا ایک جھگڑا تھا کسی یہودی کے ساتھ, کسی 100 درہم, یا اس پر وہ کہتا تھا کہ یہ میرا مال ہے, رسول اللہ کہتے تھے نہیں مجھے نہیں دینا ہے, اس قسم کا. تو کچھ اصحاب سے کے سامنے بات ہوئی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو گواہ لانے پڑیں گے, آپ کو یہ کرنا ہوگا وہ کرنا ہوگا, یعنی وہ شریعت فقہ سنانے لگے وہاں پہ. امام علی علیہ السلام نے اس کو 3 دفعہ کہا کہ قبول کرتے ہو کہ نہیں قبول, اس نے نہیں کیا, اس کو قتل کر دیا. تو لوگوں نے کہا کہ یا علی آپ نے یہ کام کیا کیا تھا؟ آپ نے کہا کہ اے رسول خدا, کیا آپ نے آخرت بتائی, آپ نے خدا بتایا, آپ نے غیب کی ساری خبریں دی, وہاں ہم نے کون سے گواہ طلب کیے آپ سے؟ 100 درہم پہ گواہ طلب کریں گے؟ تو یہ چیز جو ہے, یعنی کہ یہ ہے عبادت کی حقیقت کو سمجھنا, کہ بیسیکلی, یا اس کی جو سب سے بڑی مثال جو ہم ہر سال ذکر کرتے ہیں لیکن شاید اس پہ غور نہیں کرتے, امام حسین علیہ السلام کا حج کو عمرے سے بدل دینا خود. اور یہ فیصلہ ہمیں کرنا پڑے گا کہ جو لوگ امام حسین کو چھوڑ کے حج کر رہے تھے وہ صحیح کر رہے تھے, یا جو 60-70 آدمی حج چھوڑ کے امام حسین کے پیچھے چلے گئے تھے وہ صحیح کر رہے تھے. یعنی یہ فیصلہ ہمیں کرنا پڑے گا کہ کون صحیح رستے پہ تھا, کون دین خدا پہ تھا. تو جی نہیں, بہت سادہ سا اصول ہے کہ جیسے وہی میں نے آپ سے کہا نا کہ عبادت بذات خود کچھ بھی نہیں ہے, عبادت بندگی ہے. بندگی کس کے آگے؟ علت حقیقی کے آگے. علت حقیقی کی بندگی کا نتیجہ اس کی حجتوں کے آگے جھکنا. تو اصل عبادت کیا ہے؟ حجت خدا کے ساتھ ہونا یا ظاہری طور پر یہ کام کرنا؟ بات ختم ہو گئی. چلیے, اس میں آپ کو یہ گنجائش بھی دی گئی ہے, ترک اولا کی گنجائش وہاں موجود ہے, کہ آپ کو اگر چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ بہتر ہے وہ بہتر ہے, آپ نے کم بہتر کو اختیار کر لیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ نے اپنی عقل استعمال کی. لیکن یہ مسئلہ تو حجت خدا کو ساتھ اور ترک کرنے کا ہے نا, لیکن کلیئر کا ہے. لاکھوں آدمی ادھر بیٹھے ہوئے, 50-60 ادھر آ رہے, کلیئر کا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ, یعنی کہ اس لیے ہمیں عبادت کی حقیقت پر بحث کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے یہ چیز بہت خطرناک ہے کہ آپ صرف بچوں کو یہ سکھا دیں نماز پڑھو یا فلاں کرو. یہ عبادت, یعنی یہ اسی لیے وہ سارے کے سارے لوگ جو خالی عبادت کو اس حد تک سمجھتے تھے, ان کے لیے اہم یہ تھا کہ وہ کعبے کے چکر لگاتے رہیں. اور پھر خدا نے دکھا دیا اسی وجہ سے کہ جس کعبے کو انہوں نے حسین کو چھوڑ کر پکڑا تھا, اسی کعبے پر منجنیق برسی ہے. پھر خدا نے دکھا دیا کہ دیکھو یہ ہے وہ تمہارا کعبہ جس کے گرد تم گھوم رہے تھے میری حجت کو چھوڑ کے. تو عبادت یعنی اس کی یونیورسل تعریف کیا ہے, پرسنل پرسپیکٹیو میں تعریف کیا ہے, میری بندگی کا اظہار میری عبادت ہے. یونیورسل پرسپیکٹیو میں تعریف کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے میں پیدا کیا گیا ہوں اس مقصد کو پانے کے لیے میرا ہر عمل, میری ہر سوچ, میری ہر فکر یہ عبادت ہے. ٹھیک ہے, یہ عبادت کا کیا ہے, یہ تکوینی تصور ہے. اور اس تکوینی تصور میں انسان باقی تمام مخلوقات کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کمبائن ہو جاتا ہے. یعنی کہ اب ہم ان آئسولیشن نہیں ہے, وی آر لیونگ ود دا ہول یونیورس. جیسے ہم کہتے ہیں نا, وہ کمبینیشن, وہ کوہرنس, اور یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر جب انسان پہنچتا ہے تو پھر اسے در و دیوار کی تسبیح کی بھی آواز سنائی دیتی ہے، کبھی ملائکہ کی تسبیح کی آواز سنائی دیتی ہے، کبھی وہ، یہ پھر یہ وہ مقام ہے۔
انسان کو جو اگر کسی کو ملنا ہے تو وہ راستہ تو تشریح والے پہ رستے پہ چل کے ہی ملے گا نا، یہ سب تقریباً
ابھی ہم اس پہ آتے ہیں نا، مطلب ایک ایک اسٹیج میں سمجھے نا۔ ابھی یہاں یہ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ یعنی یہ جو تکوینی تصور ہے عبادت کا، جو ایک یونیورسل کنسیپٹ ہے کہ جو اس سے پرسنل سے اوپر ہے، سپر سیٹ ہے، کہ جس مقصد اور جس ہدف کے لیے ہم خلق کیے گئے ہیں، اس مقصد کو پانے کے لیے آپ کا ہر عمل، آپ کی ہر سوچ، آپ کی ہر فکر آپ کی عبادت ہے۔ اور جب آپ اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں تو ائمہ کا وہ جملہ آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جہاں پر یہ ارشاد ہوا کہ کثرت کہ عبادت جو ہے وہ کثرت صوم و صلات کا نام نہیں ہے، بلکہ افضل العبادت التفکر فی امر اللہ، امر الہی میں تفکر کرنا افضل عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امر الہی میں تفکر کرنے سے پتا چلے گا کس لیے پیدا ہوئے۔ کس کی؟ امر الہی یہی ہے جو کام ابھی ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی امر الہی کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا کا پورا نظام تکوین جو ہے یہ امر پہ قائم ہے۔ یعنی انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، تو یہ جو قول کن ہے یہ امر خدا ہے، اور اسی کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ امر ہے۔ تو امر الہی میں تفکر کرنا افضل عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کو اپنی ڈسٹینی سے سب سے زیادہ باخبر کرے گی، ہم آہنگ کرے گی، آگاہ کرے گی۔ آپ اس طریقے سے خالی خولی نمازیں پڑھے جائیے، کچھ نہیں حاصل ہونا۔ تو یعنی عبادت یا ظاہری نماز کس کے ماتحت ہو؟ اس کے ماتحت ہو۔ اچھا، اب ٹائم ہے آپ کے پاس تھوڑا سا، میں آگے چلوں یا 15 منٹ تقریباً؟ چلیے، تو اب یہاں پر ایک بڑا اہم نتیجہ ہمارے پاس آیا، بہت اہم نتیجہ آیا، کہ عالم حقیقت میں یعنی نیچرل ورلڈ میں یا تکوینی نظام میں فری ول ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اگریڈ یا ڈس ایگری؟ جی، نیچرل سسٹم، نیچرل سسٹم میں فری ول نہیں ہے۔ فری ول کا مطلب جس کا دو جو دل چاہے کرے، یہ نہیں ہے، جبر ہے۔ جبر کہاں سے آ رہا ہے؟ علت و معلول کے نظام سے آ رہا ہے۔ یعنی معلول کے لیے یہ چوائس نہیں ہے کہ میں اپنی علت کے سامنے خضوع و خشوع کروں یا نہیں کروں، یہ چوائس نہیں ہے۔ ہی ہیز ٹو ڈو اٹ، اور اگر اس سے ہٹنے کی کوشش کرے گا ہی ول بی ڈومڈ اینڈ ڈسٹرائڈ۔ صحیح ہے، بات کلیئر ہے یہاں تک؟ جبر کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز کے جس کو آپ بریک نہیں کر سکتے، زبردستی۔ جی جی، نہیں، ظاہر ہے کہ وہ اس کا اپنے، نہیں، ہر چیز کا ایک نظام وہ بھی ہے نا، پیدائش بھی ہے اور موت بھی ہے۔ ہر چیز کے لیے پیدائش بھی اور موت بھی ہے، ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ تو وہ اپنی زندگی ختم کر لی اس نے؟ نہیں نہیں۔ اچھا، تو بہرحال اس میں یہ ایک بڑا اہم نتیجہ ہمارے سامنے آیا کہ عالم حقیقت میں، نیچرل سسٹم میں، اس قسم کی کوئی فری ول ایگزسٹ نہیں کرتی ہے کہ میں حقیقت کو مانوں یا نہیں مانوں، میں اپنی علت کے آگے جھکوں یا نہیں جھکوں، اس کے سامنے خاضع و خاشع بنوں، یہ نہیں ہے، یہ جبر ہے۔ یعنی یو ہیو ٹو ڈو اٹ اینڈ دیر از نو ادر چوائس۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں عالم شریعت یا تشریع کی طرف۔ نظام تشریح میں یا شریعت میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے۔ فیبریکیٹڈ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کو باقاعدہ ایک قانون سازی کے ذریعے سے بنایا گیا ہے، اور فیبریکیٹڈ ہونے کی وجہ سے اس میں یہ گنجائش موجود ہے कि ये लोगों की मसलहत की वजह से तब्दील हो सकता है। जिस तरीके से कि निजाम तकवीन में तब्दीली की गुंजाइश नहीं है, तो ये मसलन ये नहीं है कि सूरज आज मशरिक से निकला है तो कल मगरिब से निकल आएगा, वो अलग निजाम है। लेकिन वो हाँ यानी कि जी यानी कि वहां उस वक्त की जो इल्लत है उस यानी कि वो जो आखिरत वाली इल्लत है वो उसको डिमांड करेगी उस इफेक्ट को। बहरहाल तो तशरी में ये एक निजाम बनाया गया है, और ये किस लिए बनाया गया है, इस निजाम के अंदर जो खास बात है वो क्या है कि इसका मकसद है इंसानों की आजमाइश। दो मकासद हैं इस निजाम को बनाने के, शरीयत वाले निजाम को बनाने के। पहला इंसानों की आजमाइश, दूसरा इंसानों का तकामुल। तकामुल समझते हैं कमाल तक पहुंचाना। ये जो शरीयत या तशरीई निजाम है ये दो पर्पजेस सर्व करता है। सबसे पहले ये इंसानों को टेस्ट करता है उनकी क्वालिटी को, और दूसरा ये इंसानों के लिए कमाल तक पहुंचाने का सबब और वसीला और जरिया है। और क्योंकि फैब्रिकेटेड है इससे दो नतायज बरामद होते हैं। पहला ये कि ये लोगों की मसलहतों के मुताबिक तब्दील हो सकता है, और दूसरा ये कि इसकी मासियत मुमकिन है, इसके अगेंस्ट जाना मुमकिन है। यानी
क्योंकि तकवीनी निजाम में फ्री विल नहीं है और फ्री विल एग्जिस्ट करती है इंसान के पास फॉर एग्जांपल, तो उसको कंट्रोल करने के लिए तशरीई निजाम की जरूरत है।
जी यानी फ्री विल भी अगर हम बात करें ना तो देखें फ्री विल सिर्फ चॉइसेस में एग्जिस्ट करती है न कि रिजल्ट्स में। हाँ ठीक है ना, तो तशरी में भी इन्हें तशरी के अंदर भी दो चीजें हैं ना, एक आप चूज करेंगे कि मैं इस रास्ते पे जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, और दूसरा उसका एक नतीजा है। नतीजे में कोई फ्री विल नहीं है किसी की, ठीक है, सिर्फ चॉइस में जो इंसान का इख्तियार है, इंसान की आजादी है, इंसान की चॉइस है वो कहां पर है कि मैं इसको लूं या ना लूं। उसके बाद जो सारे के सारे नतायज बरामद होंगे, मतलब जिन लोगों ने दीन को इख्तियार किया उनके लिए एक सेट ऑफ रिजल्ट सामने आएगा, जिन लोगों ने दीन को छोड़ दिया उनके लिए दूसरा सेट ऑफ रिजल्ट सामने आएगा। एंड इट हैज टू हैपन, यानी कि ये मुमकिन नहीं है कि दीनदार बदबख्त हो जाए, और ये मुमकिन नहीं है कि काफिर और मुशरिक और मुनाफिक फलाह याफ्ता हो जाए। मतलब इट इज सिंपली इम्पॉसिबल, ये होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा। तो शरीयत का जो निज़ाम है यानी कि इसमें अहम तरीन बात क्या है, फिर मैं इसको दोहरा दूं, शरीयत का निज़ाम क्या है, फैब्रिकेटेड है यानी बनाया हुआ है, ये नेचुरल सिस्टम के तरीके से नहीं है, निज़ाम तकवीनी की तरह नहीं है। फैब्रिकेटेड होने की वजह से इसमें मुख्तलिफ अदवार में डिपेंडिंग ऑन द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमंस यानी किस वक्त के इंसानों के लिए कौन सी चीज़ सबसे अच्छी है, उस लिहाज से तब्दीली मुमकिन है। फैब्रिकेटेड इसलिए कहा जा रहा है कि एक चीज बनी और फिर खत्म हो गई, यानी एक चीज आई, खुदा ने एक निजाम बनाया, ये इबादत का निजाम बनाया, ये सारी चीजें बनाई। अब फैब्रिकेटेड हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी जिंदगी खत्म हुई ये निजाम खत्म हो गया, यानी हमारी दुनियावी जिंदगी खत्म हुई, आपकी तकलीफ शरी खत्म है, उसके बाद थोड़ी हाँ, यानी कि फैब्रिकेटेड इसलिए कि इसमें तब्दीली है। लोग कहते हैं अच्छा खुदा ने बनाया तो खुदा ने ईसाइयों के लिए ये क्यों हो गया, उसके लिए वो क्यों हो गया, ये तो खुद खुदा कह रहा है कि ये हमने बनाया है लोगों के लिए। यानी जैसे मिसाल के तौर पर आप घर बनाते हैं या आप गजा खाते हैं, तो आप हर आपका घर और गजा का जो चॉइस है वो इस पर डिपेंड करता है कि नहीं, कि आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, या आप कहें नहीं मैंने जो है वो मिसाल के तौर पर इंतहाई स्कैंडिनेविया में तो ऐसा घर बनाया था, मैं वो इक्वेटर वाली जगह पे ये घर क्यों बना रहा हूँ, ये तो वही अहमक पने की बात है। तो इसमें तब्दीली आती है, کیوں تبدیلی آتی ہے؟ اس لیے کہ یہ نظام بنایا گیا ہے لوگوں کی آزمائش کے لیے، لوگوں کی مصلحت کے مطابق، لوگوں کے تکامل کے لیے. نہیں نہیں، آپ اس کو دوسرے طریقے سے لے لیں. یعنی ایک نظام میں تکوین ہے جو کہ امر سے متعلق ہے، ٹھیک ہے، وہ نظام اپنی جگہ سیٹ ہے، اس کے لیے پورا ایک کاز اینڈ افیکٹ کا نظام ہے.
جی.
اس کاز اینڈ افیکٹ کے نظام کو توڑنے والی کوئی چیز نہیں ہے.
امر کو ذرا دو ورڈ
میں بتائیں. امر کا مطلب ہے کہ سمجھ لیجئے جو حکم ہے خدا ہے. یہ بہت ہی، یعنی کہ یہ کروڈ ورڈز میں نے بیان کیا ہے، حقیقتاً یہ معنی نہیں، لیکن ٹو بگن ود حکم خدا، یعنی وہ خدا کا حکم جس کو توڑا نہیں جا سکتا. لیکن جو خلق ہے یا تشریح ہے، اس میں اس کو توڑنا پھوڑنا، فیبریکیٹ کرنا، مطلب موڈیفائی کرنا، ڈینائی کرنا، ڈینائل سب پاسبل ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ جس طریقے سے ایک شخص نے کہہ دیا کہ میں خدا کو نہیں مانتا، تو اس نے کس کی خلاف ورزی کی؟ تکوین کی خلاف ورزی کی، شریعت کی خلاف ورزی کی. تکوین کی خلاف ورزی نہیں کی، جیسا میں نے کہا اس کا پورا جسم نظام خدا پہ چل رہا ہے. تشریح کی خلاف ورزی کی اس نے، قانون شریعت کی خلاف ورزی کی، اس کو بریک کیا، ٹھیک ہے. لیکن یہ بریک کرنے کی چوائس بھی کہاں تک ہے؟ یہ بریک کرنے کی جو اجازت اور اختیار ہے، یہ صرف چوائس کی حد تک ہے، ریزلٹس کی حد تک نہیں ہے. چلیں، میرا خیال انشاءاللہ اس کو ہم آگے بھی لے چل سکتے ہیں، اگلی دفعہ پہ رکھتے ہیں، کوئی بات نہیں، کیونکہ گفتگو تھوڑی سی ہارڈ ہے، ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ برڈن بن جائے خدا نخواستہ. اگر کوئی چیز، میرا خیال ہے کہ اس میں آپ لوگ اگر زیادہ سے زیادہ سوال یا اعتراض کریں نا تو بہت اچھا ہوگا، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم بات کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ لیں گے انشاءاللہ. اس میں چینج، موڈیفیکیشن پاسبل ہے، اور اس کے مخالفت اور معصیت پاسبل ہے. جس طریقے سے کہ عالم تکوین میں کوئی بھی اس کی معصیت نہیں کر سکتا، مطلب کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ اب میرا دل جو ہے نا وہ دھڑکنا بند ہو جائے، یا آنکھ دیکھنا بند ہو جائے، یہ سب کسی کے بس میں نہیں ہے. لیکن عالم تشریح میں یہ کہہ سکتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا، میں قانون نہیں مانتا، میں روزہ نہیں رکھتا. یہ معصیت کہاں پہ پاسبل ہے؟ عالم تشریح میں، نظام تشریعی میں پاسبل ہے، ٹھیک. لیکن اس میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو اور وہ کریں گے. لیکن اس میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ جو معصیت کی پاسبلٹی ہے وہ صرف چوائس کے حد تک ہے، ریزلٹس کی حد تک نہیں ہے. یعنی جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، اس کا اختیار تو اس کو ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ برآمد ہوگا، یعنی نماز پڑھنے کا ایک نتیجہ، نماز نہیں پڑھنے کا دوسرا نتیجہ، یہ معین ہے، اس کو نہیں کوئی ختم کر سکتا یا اس کو نہیں بدل سکتا کوئی اپنی مرضی سے. تو اس، یعنی بیسیکلی ہمیں شریعت میں جس بات کو سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے کہ یہ انسان کی آزمائش اور کمال، یہ کیسے، اصل چیز، اس پہ تھوڑا سا ٹائم سرو کرنا پڑے گا ہمیں، یعنی مین پرپز جو ہے. جی اس لیے کہ اس قسم کی اصطلاحات آپ کو بہت ملیں گی، تکوین کی، تشریح کی، آزمائش کی، تکامل کی، لت و معلول کی، تو آپ پریشان ہوتے رہیں گے کہ اس کا مطلب کیا. تو اس میں جو ہے نا کہ ان سب چیزوں کو آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ چل پڑیں گے آپ بک ریڈنگ یا اس قسم کی گفتگو کو سمجھنے کے حوالے سے.
ایک چیز جو میرے سمجھ میں